الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا یعنی کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا یعنی غیبت زنا سے بھی سخت تر چیز ہے. حضرت فرماتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو اگرچہ وہ بات اس کے اندر موجود ہی ہو اور اگر وہ بات اس پہ نہیں تو وہ غیبت سے بڑھ کر بہتان ہے. اسی طرح کسی کی نقل اتارنے سے مثلا آنکھ دبا کر دیکھنا لنگڑا کر چلنا بھی غیبت ہے بلکہ یہ زیادہ برا ہے. اور غیبت کا مضموم ہونا قرآن و حدیث سے ظاہر ہے, اس کی مضرت دین و دنیا دونوں میں ہے. دنیا کی مضرت تو یہ ہے کہ اس سے باہمی تشویش اور نااتفاقی ہوتی ہے, آپس میں فساد ہو جاتا ہے. اور دین کی مضرت یہ ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی جس کی غیبت کی تھی, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ غیبت حق العبد ہے, جب وہ معاف کرے گا تب معاف ہوگا. اس حضرت والا کے ارشاد میں اس بیماری کا بیان ہے جو اللہ بچائے بہت ہی زیادہ کثرت سے پھیلی ہوئی ہے, غیبت کرنے کی بیماری. کیونکہ زبان کو ہم نے بے مہار چھوڑا ہوا ہے, جو منہ میں آیا کہہ گئے, کوئی روک ٹوک نہیں کر رکھی, کوئی پابندی اپنے اوپر عائد نہیں کر رکھی. اس واسطے یہ غیبت کا گناہ خواہی نخواہی سرزد ہو جاتا ہے, مجلسیں اس سے بھری ہوئی ہیں. اللہ بچائے جہاں چار آدمی جمع ہوتے ہیں, بات چیت ہونی شروع ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کی غیبت ہو جاتی ہے. اور گناہ اتنا بڑا ہے کہ جو آیت کریمہ نقل فرمائی, پہلے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کی ممانعت فرمائی کہ لا یغتب بعضکم بعضا, کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, اور پھر اس کی شناعت اور اس کی برائی بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے, تو اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو. اور یہ غیبت بھی مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اب اندازہ کیجئے کہ ایک تو انسان کا گوشت کھانا, جو آدمی یا جو کوئی مخلوق انسان کا گوشت کھائے اس کو آدم خور کہتے ہیں. آدم خوری بدترین پستی اور ذلت اور ہی بہت ہی بدعنوانی کی ادنا ترین صفت ہے آدم خوری. اور پھر انسان کا گوشت بھی اپنے بھائی کا, اور بھائی بھی کیسا مردہ جس کا انتقال ہو گیا. اللہ بچائے, کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی غیبت کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ تم اس کی برائی کر رہے ہو یا اس کا گوشت کھا رہے ہو. اور مردہ اس لیے کہ اس وقت وہ بیچارہ موجود نہیں کہ اپنا دفاع کر سکے یا اپنا موقف بیان کر سکے, بس تم نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر دی تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اتنی سخت تشبیہ کسی اور گناہ کے لیے نہیں دی گئی جتنی سخت تشبیہ اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کے گناہ کو دی. اور اسی کے لیے حدیث نقل فرمائی حضرت والا نے کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت گناہ سے زیادہ سخت چیز ہے, وہ زنا سے زیادہ سخت چیز ہے. اللہ بچائے, یعنی زنا ایک ایسا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے, کہ بے حیائی کا, بدنامی کا, ذلت کا, پستی کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے زناکاری. اللہ بچائے, جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا, یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اللہ بچائے, اتنا سخت گناہ ہے زنا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت نے نقل فرمائی ہے کہ غیبت اس سے بھی بڑا گناہ. اگر معاشرے میں اللہ بچائے کوئی ایسا شخص ہو جو اس بدکاری میں مبتلا ہو تو ساری دنیا اس پر تھو تھو کرتی, اس کو برا سمجھتی, اور کوئی شخص اپنی طرف اس کی نسبت کرنے کو گوارا نہیں کرتا. اور اگر اللہ بچائے کوئی شخص کھلم کھلا یہ بدکاری کرے لوگوں کے سامنے, تو یہ اس بدکاری کا بدترین مظاہرہ ہے. اللہ بچائے, حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا, روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ اللہ بچائے زناکاری بہت پھیل جائے گی اور کھلم کھلا لوگ اس بدکاری کا ارتکاب کریں گے. تو اس میں سب سے نیک شخص وہ ہوگا جو زنا کرنے والوں سے یہ کہے کہ بھائی ذرا پردے کے پیچھے کر لو, یعنی اس زنا کے عمل کو روکنے پر تو قادر ہوگا نہیں, اپنی اس واسطے کے رواج اتنا پھیل چکا کہ اس کو روکنا ہی مشکل ہے. تو نیک ترین آدمی وہ ہوگا جو کہ ابھی کرنا ہے تو کر لو, لیکن پردے کے پیچھے کر لو. ہر آدمی نے تو زنا کاری اتنا زبردست گناہ اور قرب قیامت کی علامت اور کھلم کھلا کرنا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غیبت اس سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی فرض کرو زناکاری میں مبتلا ہے, بدکاری میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہوتی ہے کہ اس کے سابق گناہ معاف ہو جائیں گے اگر توبہ سچی نیت سے کرے. کتنا ہی بدکار ہو, کتنا ہی فاسق و فاجر ہو, کتنا ہی بے حیا ہو, بے حیائی کے کام کیے ہوں, لیکن توبہ کی جب توفیق ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دے گا اگر سچے دل سے توبہ کیا ہے اور واقعی تائب ہو گیا ہے دل سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن غیبت کا تعلق کیونکہ بندوں کے حق سے ہے, جس بندے کی برائی آپ نے کی ہے اس کا حق مارا ہے, تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے. وہ معاف کرے کہ بھائی چلو میں نے اپنا حق تمہیں چھوڑ دیا, جب تک وہ معاف نہیں کرتا تو کتنے ہی توبہ کرتے رہو, کتنے استغفار کرتے رہو, وہ معافی نہیں ہوگا. دیکھو بعض گناہ تو ایسے چھوٹے موٹے گناہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نیک عمل کے سلے میں خود ہی معاف فرما دیتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وضو کر رہا بندہ تو ہاتھ سے جو نہ کی جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے, چہرہ دھوئے گا تو آنکھوں سے گناہ کیے ہوں گے, منہ سے کیے ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے. تو چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل سے بھی معاف کرتے رہتے ہیں. وضو سے معاف ہو جاتے ہیں, مسجد میں آدمی چل کر جاتا ہے اس سے معاف ہو جاتے ہیں, نماز پڑھتا ہے اس سے معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک کبیرہ گناہ ہوتے ہیں بڑے بڑے گناہ, اللہ بتائے جیسے جھوٹ ہے اور یا اللہ بتائے شراب نوشی ہے, زناکاری ہے, کبائر ہے. ان کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ خود سے معاف نہیں ہوتے, توبہ کرنا ضروری ہے, لیکن توبہ سے وہی معاف ہو جاتے. اگر کیسا ہی گنہگار فاسق فاجر آدمی ہو لیکن توبہ کر لے سچے دل سے تو اسی وقت معاف ہو جائے گا. التائب من الذنب کم اللہ ذنب والا. اور تیسرے قسم گناہوں کی وہ ہے جن کا تعلق بندے کے حق سے ہے, بندوں کے حق سے ہے. کسی انسان کا حق آپ نے پامال کیا, کسی کو مال ناجائز طریقے سے لے لیا, قرضہ لے کر واپس نہیں کیا, کسی ناجائز طریقے سے اس کی چیز استعمال کر لی, کسی کو دکھ دے دیا, کسی کو تکلیف پہنچا دی, یہ گناہ کتنا ہی توبہ کرتے رہو معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک میرے بندے کا بندہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے, کیونکہ زنا کو تو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے, غیبت تنہا توبہ سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی. تو اس واسطے اتنی سنگین چیز بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم بے پرواہ ہو کر ہماری مجلسیں, ہماری گفتگویں غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں. اور غیبت کی تعریف خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی. کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ غیبت کیا ہوتا ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ, اپنے کسی بھائی کا یعنی کسی بھی مسلمان کا ذکر اس طرح کرنا جو اس کو ناگوار ہو, تو اس کو پتہ چلے کہ میرا اس طرح ذکر کیا تھا فلاں شخص نے میرے پیٹھ پیچھے میری غیبوبت میں جبکہ میں موجود نہیں تھا, میری غیر حاضری میں اس نے ذکر کیا اور اس طرح ذکر کیا, تو اس کو تکلیف ہو, اس کو ناگوار ہو, اس کو برا لگے کہ میرا ذکر اس طرح کیوں کیا گیا. یہ غیبت ہے. تو صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول, کہ اگر میرے بھائی میں واقعی وہ برائی موجود ہو جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے تو کیا حکم ہے, یعنی واقعی وہ برائی جو ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس میں فلاں برائی موجود ہے اور اس میں ہے وہ. تو آپ نے فرمایا کہ انکان فی اخیک ما تقول فانک اغتبت وان لم یکن فی ما تقول فقد بہت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر تم کسی کی برائی بیان کر رہے ہو اور وہ برائی اس کے اندر ہے, یعنی جھوٹ نہیں بول رہے, صحیح برائی بیان کر رہے ہو, واقعی برائی ہے اس کے اندر اور وہ بیان کر رہے ہو, تب تو یہ غیبت ہے, تب بھی یہ غیبت ہے. اور اگر تم ایسی بات کہہ رہے ہو جو اس کے اندر نہیں ہے, جھوٹی اس کی طرف جھوٹ منسوخ کر رہے ہو, تو یہ بہتان ہے کی گناہ, یہ اس میں اور ڈبل گناہ ہے بہتان کا, ایک طرف سے غیبت کا دوسرے بہتان کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی, جو بسا اوقات لوگ مغالطے میں رہتے ہیں کہ بھائی میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں, واقعی اس کے اندر تو یہ خرابی ہے, میں کوئی جھوٹ تو بول رہا ہوں, میں کوئی بہتان تو نہیں لگا رہا ہوں, حقیقت میں اس کے اندر خرابی موجود ہے, تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہوئی. ارے یہی غیبت ہے, یہی غیبت ہے. شرط صرف یہ ہے کہ وہ اگر اس کو پتا چلے کہ تم نے اس کا فلاں یہ برائی کا ذکر کیا تھا تو اس کو برا لگے, بس چاہے وہ اس میں وہ خرابی موجود ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں وہ غیبت تو ہے ہی ہے, اور اگر نہیں ہے تو بہتان بھی ہے, ڈبل گناہ ہے. بہت سے لوگ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اور جب توجہ دلایا جائے تو میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں, یہ جواب ہوتا ہے کہ میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں, مطلب یہ کہ اگر وہ موجود ہوگا تب بھی میں کہنے کو تیار ہوں. اس سے وہ یہ جواز نکالتے ہیں کہ وہ میری غیبت غیبت نہیں ہے, اس لیے کہ میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. ارے اگر منہ پر کہو یا پیچھے کہو, تو اگر پیچھے کہنے سے اس کو ناگواری ہے تو اس کی غیبت میں کی تعریف میں تم داخل ہو گئے, تم نے اس کے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا, اللہ بتائے. اس لیے یہ کہنا کہ میں منہ پہ کہہ سکتا ہوں, یہ کوئی جواز نہیں بنتا غیبت کا. منہ پہ کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو, اگر پیچھے کہا ہے تو غیبت کا گناہ تمہارے نامۂ اعمال میں لکھا گیا. اللہ صلی, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ غیبت کی تفسیر فرمائی, اس کی روشنی میں ہم ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کیا کر رہا ہے, گفتگوؤں میں, بات چیت میں, مجلسوں میں دوسروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے, واقعی وہ غیبت میں داخل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کتنی مجلسیں ہماری دن رات اس میں تھپی ہوئی ہیں اور پرواہ نہیں ہے, خیال نہیں ہے کہ کس طرح اپنے لیے جہنم کے انگارے ہم سمیٹ رہے ہیں اس غیبت کے نتیجے میں. اللہ, اور آج کل ایک اور غیبت کا ایک نیا رخ شروع ہو گیا ہے جو پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا مگر ہمارے دور میں بہت عام ہو گیا, وہ ہے سیاست پر تبصرے, سیاسی لوگوں پر تبصرے. مجلسوں میں سیاسی لیڈروں پر, قائدین پر, حکمرانوں پر اور سیاسی جماعتوں پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں, اور اس تبصرے میں لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, لوگوں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں, سیاسی قائدین کی, حکمرانوں کی, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو غیبت نہیں سمجھتے کہ وہ غیبت ہو رہی. جب کسی سیاسی جماعت کا ذکر آئے گا جو جس سے طبیعت اپنی کچھ مانوس نہیں ہے یا جس سے طبیعت اپنی اس سے ڈرانی محسوس کرتی ہے, تو پھر اس کے قائدین کے صاف خون حلال ہے, اس کے جو چاہو کہہ دو, جو چاہو الزام لگا دو, جتنا چاہو اس کے لیے اس کی برائی کر لو, اس کو کوئی غیبت ہی نہیں سمجھتا. خاص طور سے حکمرانوں, یہ تو ایک فیشن ہے, یہ تو ایک فیشن ہے, حق گوئی کا ایک مظاہرہ ہے کہ ہم حکومت سے نہیں ڈرتے, ہم حکام کو کی برائی کرتے ہیں, اس کے برا بھلا کہتے ہیں, تو اس کو نصیبیت کے یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ فخر کی بات, وہ اپنے مجاہد ہونے کی دلیل ہے, اپنے حق گو ہونے کی دلیل ہے. کلمۃ الحق عند سلطان جائز, یہ اس کی فضیلت کا ہے کہ بھئی ہم نے فلاح حکمران کو ایسی گالی دے دی, اس کو ایسا برا بھلا کہہ دیا, اس کے لیے کہہ دیا, یہ بھی نصیبیت کے گناہ نہیں بلکہ شاید کار ثواب ہی سمجھتے کہ یہ کار ثواب ہے. تو خوب سمجھ لو کہ سب کو اللہ کے ساتھ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, سب کے اللہ سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے, اس میں حجاج بن یوسف کا ذکر آ گیا. حجاج بن یوسف آپ سب جانتے ہو کہ کیسا حکمران تھا, اور اس نے بہت سے بڑے بڑے تابعین کو شہید کیا, تو اور بعض صحابہ کرام کے اوپر بھی اس کے ساتھ بھی سخت رویہ اختیار کیا, اللہ بچائے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کسی نے حجاج کا تذکرہ کیا اور اس کے لیے کوئی برا لفظ استعمال کیا, تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو, یہ نہ سمجھو کہ اگر حجاج بن یوسف نے بہت سے لوگوں پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ظلم کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں انصاف ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان خونوں کا حساب اس سے لے گا جو اس کی گردن پر ہے, تو یہ کلمہ جو تم نے نکالا اس کا حساب بھی تم سے لے گا کہ تم نے اس کی غیبت کی. دیکھو بعض جگہ پر تو کسی کا خاص وہ برائی سے ذکر کرنا ضروری اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ دوسرے کو کسی دھوکے میں آنے سے بچائے, جیسے کہ آگے بعض مستثنیات ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ چور ہے یا جو ہے دھوکہ باز ہے, اور کسی شخص کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس سے دھوکہ کھا جائے گا, تو اس کو بتا دینا کہ بھائی ذرا خیال رکھنا, یہ آدمی قابل اعتماد نہیں ہے, مثال کے طور پر یہ کوئی ضرورت میں یہ گناہ نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے اگر کسی جگہ کسی ضرورت کی وجہ سے کسی کی برائی بیان کرنی پڑے, تو وہ ضرورت کوئی دینی ضرورت ہو, کسی کو نقصان سے بچانا ہو, کسی کو دھوکے میں پڑنے سے بچانا ہو, تو پھر شریعت نے اجازت دی. حضرات محدثین جو ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب احادیث کو چھانا ہے, تو ان کی خاص طور جر و تعدیل کی جو ائمہ ہیں وہ حدیث کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں تبصرے کرتے تھے کہ یہ ضعیف ہے, یہ اس کا حافظہ کمزور ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ حدیثیں گھڑتا ہے, یہ سب باتیں حضرات محدثین نے کی ہیں, لیکن وہ اس لیے کی تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب نہ کی جا سکے اور لوگ دھوکے میں نہ پڑے, اس غرض سے کی. اس کے باوجود بعض محدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ضرورت عادل میں نہیں جاتے, ہم راویوں کے اوپر گفتگو نہیں کرتے اس واسطے کہ کہیں کسی وقت غیبت میں شامل نہ ہو جائے, حالانکہ وہ ضرورت تھی. تو کوئی ایسی ضرورت ہو تو بے شک اس وقت کوئی آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کو رائے دینی ہے کسی آدمی کے بارے میں اور کسی کو رائے دینی ہے اور اس وقت اس کے سامنے کوئی حقیقت ہے, کوئی رشتہ منگنا کا قصہ ہے, کوئی رشتہ لے کر آیا ہے کسی لڑکی کا اور وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے, کسی کو ملازم رکھنا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی میں اس کو ملازم رکھوں کہ نہ رکھوں, آپ کے خیال میں کیا, وہ جو کچھ آپ کی اس صورت میں رائے ہے وہ بیان کر دینا غیبت نہیں جہاں ضرورت. لیکن یہ جو ہماری مجلسیں ہیں نا, بیٹھے اور بیٹھ کر سیاسی پارٹیوں کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں اور حکمرانوں پر تبصرے ہو رہے ہیں, یہ فلانا ہے, یہ اس نے ایسا کیا, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کا سزا کیا جا رہا ہے, اس کو اس کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, سب غیبت ہے یہ, اس لیے کہ اس کا کوئی مصرف نہیں, کوئی ضرورت نہیں مجلسوں کے اندر اس طرح کی باتیں کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں, یہ محض نفسانیت ہے, اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور بعض اوقات اس میں اپنے حق گوئی کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے یہ جتلانا کہ میں بڑے بڑے واقعدار لوگوں کو کے بارے میں کو ڈرتا نہیں ہوں اور کھل کر بات کہہ دیتا ہوں, اپنے حق گو ہونے کا کی ریاکاری ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنے حق گوئی کا سکہ جمانے کی کوشش کی جائے, تو غیبت بھی اور ریاکاری بھی اللہ کا چاہے, یہ ایسی چیز ہے جو آج کل کی مجلسوں میں زیادہ پھیل گئی ہے. پہلے جب یہ اس طرح کی سیاسی جماعتیں نہیں ہوا کرتی تھی تو اس قسم کی غیبت بھی نہیں, غیبتیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی, اب اور غیبت کا نیا دروازہ کھلا ہوا ہے, چوکٹ جس سے جو جی میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. نتیجہ یہ کہ غیبتوں کے گناہوں کا انبار لگا جا رہا ہے ہمارے نامہ اعمال میں, اللہ بچائے, اور اللہ ہی جانے اس کا پھر انجام کیا بنے گا. اس کے نتیجے میں اللہ بچائے خطرہ یہ ہے کہ جو کچھ نیک عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے, مفلس, تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ مفلس تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ حقیقی معنی میں مفلس وہ نہیں ہے, اور وجہ غالباً یہ تھی کہ دنیا میں روپے پیسہ تو آنی جانی چیز ہے, کبھی آ گیا کبھی چلا گیا, اگر کبھی کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر کسی وقت آ جائے, اس کے نقصانات بھی محدود, لیکن فرمایا کہ صحیح معنی میں مفلس وہ شخص ہے کہ آخرت میں بہت سارے نیک اعمال لے کر آیا, نمازیں, روزے, ذکر, تلاوت, نیک کام, صدقہ, خیرات, بہت سارے نیک اعمال کا وہ ڈھیر لے کر گیا, اور اس کی بنا پر اسے امید ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے انشاءاللہ نوازا جائے گا ثواب سے, لیکن اس کے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے میرا فلاں حق مارا تھا, کوئی کہہ رہا ہے فلاں حق مارا تھا, کوئی کہہ رہا فلاں حق مارا تھا, اس سے جلواؤں. اب وہاں کی روپیہ پیسہ تو ہے نہیں کہ کرنسی روپے میں ان کا حق دلوا دیا جائے, تو کیا ہوگا کہ کہا جائے گا بھائی ان کا حق پورا کرو, ان کو راضی کرو, وہ کہے راضی تو ہم اوسط ہوں گے جب تم اپنے کیا ہمیں دو, تو کوئی نمازیں لے کے جا رہا ہے, کوئی روزے لے کے جا رہا ہے, کوئی تلاوت لے کے جا رہا ہے, کوئی ذکر کا لے کے جا رہا ہے, کوئی صدقہ خیرات لے کے جا رہا ہے, یہاں تک کہ جو ڈھیر لے کر آئے رہا سب ختم ہو, سب ختم, پھر بھی لوگ باقی رہ گئے, کیا ہمارا حق تو ملا نہیں ابھی تک؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب راستہ یہی ہے کہ جس کا حق تم نے مارا تھا اس کے گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھتے. تو اس کی نیکیاں غارت ہوئی, نیکیاں ان سے بات چلی گئی, ان کے گناہ ایک جگہ گانے مان گئے. نیکیوں کا پشتارا لے کر آیا تھا اور گناہوں کا پشتارا اس کے اوپر لد گیا. فرمایا حقیق مانا مفلس ہوا ہے, کیونکہ اس کے بعد سے کوئی چارہ کار نہیں, بچنے کا کوئی راستہ نہیں. تو اگر ہم اپنی صبح شام کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں تو یہ پشتارے جمع ہو رہے ہیں غریبتوں کے, اللہ بچائے کیا بنے گا آخرت میں. کسی وقت بھی آنکھ بند ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی, کیا بنے گا, کیا انجام ہوگا؟ اس سے بے فکری ہے, بے پرواہی ہے, کبھی خیال نہیں آتا. اس کی وجہ سے یہ زبان چل رہی ہے. تو میرے بھائیوں عرض یہ ہے کہ یہ ساری بلا در حقیقت آ رہی ہے اس وجہ سے کہ زبان کو اور اپنے نفس کو بے مہار چھوڑا ہوا ہے. اتبع نفس الہواہا وتمنا علی اللہ, حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. یہ نہیں کہ جو نفس نے کہا وہ کر بیٹھا, جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے وہ عمل لما بعد الموت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, اور عاجز وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر رکھا ہے, نفس میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ کر گزرتا ہے, اچھی ہو یا بری ہو. وہ تمنا علی اللہ, اور آرزوئے باندھے بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم اسے معاف کر دے گا. تو ساری بات یہ کہ اپنے نفس کو قابو میں کرنا, جب تک نہ کرے گا آدمی, جب تک انسان کے دل میں یہ بریک نہیں لگائے کہ ایک وہ تقوی کا بریک نہیں لگے گا. تقوی جو ہے یہ بریک لگانے والی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس اور یہ کھٹک کہ میرا پروردگار جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہوا ہے, دن رات اس کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں, اس کی نافرمانی, کوئی عمل اس کی نافرمانی کا نہ ہو جائے, کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو اس کو ناراض کر دے. یہ کھٹک جب تک پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک انسان کی زبان بھی قابو میں نہیں آتی, اس کے اعمال بھی قابو میں نہیں آتے. سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زبان کو قابو کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے یہ زبان عطا فرمائی ہوئی ہے. ایسی چیز ہے کہ جو بچپن سے لے کر مرتے دم تک کام کر رہی ہے. یہ زبان کا ایک ٹوکرا ہے چھوٹا سا, لیکن اس میں کیا طاقت اللہ نے دے دی ہے. کس طرح ہم اپنے معافی ضمیر کو, اپنے دل کی بات کو دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں اس کے ذریعے. کوئی سوچنا نہیں, کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں کرنا پڑتا, جو دماغ میں آیا زبان کے ذریعے وہ نکال کر دوسرے تک پہنچا دیا. آواز اللہ نے اس کے ذریعے عطا فرمائی, گویائی اس کے لیے اس کے ذریعے عطا فرمائی, ذائقہ اس میں اس کے ذریعے عطا فرمایا. اگر یہ زبان ہو اور ذائقہ نہ ہو پتہ ہی نہ چلے کیا کھایا تھا کیا پیا تھا, کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے ذائقہ عطا فرما رکھا ہے, گویائی کی طاقت عطا فرما رکھی ہے, قوت عطا فرما رکھی ہے. جو چاہتے ہیں کیا گزرتے ہیں, جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کے دل سے پوچھو ان پر کیا گزرتی. ابھی ہمارے دوستوں میں ایک صاحب ہیں, ان کے اللہ بچائے زبان میں کینسر ہو گیا. تو اب معالجین جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس بھیجا, تو انہوں نے کہا ایک ہی حلیس کا کہ زبان کاٹ لی ہے. زبان کاٹے بغیر اس کو روکا نہیں جا سکتا. اس وقت قدر معلوم ہو یا اللہ کیا یہ زبان کٹنے کے بعد کیا حشر ہوگا, بولوں گا کیسے, کھاؤں گا کیسے, پیوں گا کیسے. تو اب چونکہ وہ بغیر ہمارے مانگے, بغیر محنت کے, بغیر پیسے کے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے نعمت, قدر نہیں معلوم ہوتا. اور جب اس کا یہ ہوا تو ایسا لگا جیسے پہاڑ سر پہ گر گیا کہ اللہ یہ زبان اگر نہ ہوگی تو زندگی کیسے گزرے گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو شفا عطا فرما دے, دعا بھی کرو گے اس کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا اس کے بغیر عطا فرما دے اپنے رحمت سے. اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے, وہ چاہے تو بغیر کسی دوا کے, بغیر کسی علاج کے بھی شفا عطا فرما دے. لیکن آپ تصور کرو کیا گزر رہی ہوگی اس شخص کے اوپر, اس شخص کے اوپر, اس کے گھر والوں کے اوپر, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زبان کاٹے بغیر تمہارا علاج نہیں ہو سکتا. تو یہ کبھی کبھی تصور کرنا چاہیے ان آزاد کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے عطا فرما رکھے ہیں, کہ کیا نعمت ہے جو ہمیں بیٹھے بٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. مولانا فرماتے ہیں مولانا رومی, ماں نبو دے مو تقاضا ماں نبو, ماں نبود مو تقاضا ماں نبود, لکھو نہ گفتہ ہے ماں میں سنو. ہم نہ ہم نے تقاضا کیا تھا, نہ ہم نے مانگا تھا کہ اللہ ایسی زبان دے دینا, یا اللہ ایسی آنکھیں دے دینا, یا اللہ ایسے کام دے دینا, ایسی گویائی کی طاقت دے دینا, ایسی سماعت کی طاقت دے دینا, ہم نے تو نہیں مانگا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ گفتہ ہے ماں میں سنو, جو ہم نے کہا بھی نہیں تھا, جو مانگا بھی نہیں تھا, اس کی بھی دعا سن لی اور عطا فرما دی. کیسی آنکھ عطا فرمائی, کیسے کان عطا فرمائے, کیسی ناک عطا فرمائی, کیسا منہ عطا فرمایا, کیسے زبان عطا فرمائی, کیسے دانت عطا فرمائے, کیسے چہرہ عطا فرمایا, کیسے ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے. ہمارے مانگے بغیر ماں نبو دے مو تقاضا, ہم تو تھے نہیں, ہمارا تقاضا کیا ہوتا, ہماری طلب کیا ہوتی. لطف ہو راغتا ہے امام شنون, اس کے کرم نے ہماری انت ہی باتیں بھی سن لی, ہماری انت ہی باتیں بھی سن لی اس کے لطف و کرم نے. تو جس ذات نے یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے, بے مانگی دے رکھی ہے, کوئی فیس تمہیں نہیں دینی پڑتی اس کے استعمال کرنے کی, اور کوئی تمہیں اس کا معاوضہ نہیں دینا پڑتا, اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی, مشقت تمہیں اٹھانے نہیں پڑتی, اس کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرو, اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو. اس نعمت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بیٹھے بیٹھے بٹھائے دے رکھی ہے, اس کو معصیت میں استعمال کرو, اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں. اس سے بڑی ناشکری, اس سے بڑی نمک حرامی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی معصیت میں, نافرمانی میں استعمال کیا جائے. تو خدا کے لیے ان کو قابو میں کرو, قابو میں کرو کہ یہ جو عادت پڑ گئی ہے کہ جو دل میں آیا کر گزرے, جو جی میں آیا کہہ گزرے, اس عادت کے اوپر روک لگاؤ. اسی لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا کہ کم بولو, بلکہ یہ فرمایا خاموش رہو. ایک صحابی نے پوچھا کیا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے, تو آپ نے فرمایا خاموش رہا کرو, خاموش رہا کرو. کیا مانا کہ بلا ضرورت بولو ہی مت, یہاں سے اس روک کا آغاز کرنے کے لیے, قابو میں کرنے کے لیے کہ کم بولو, بس ضرورت کے وقت بولو, اس سے زیادہ زبان کو کھولو ہی مت, کیا پتہ نہیں کیا منہ سے نکل جائے. خاموشی کی ترتیب فرمائی, اور یہ فرمایا کہ جو شخص کم بولتا ہے, جس کو بولنے کی کم بولنے کی عادت ہوتی ہے, فإنه يلقى الحكمة, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر حکمت اور دوائی کی باتیں ڈالی جاتی ہیں. تو یہاں سے شروع فرمایا, اسی لیے حضرت صوفیاء کرام فرماتے ہیں تقلیل کلام. بات یہ مجاہدے کی ایک قسم یہ ہے کہ بات کم کرو, زیادہ باتیں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. زیادہ باتیں کرنے سے زبان کبھی نہ کبھی لڑک کر پھسل کر کسی معصیت میں تمہیں مبتلا کر دے گی. تو قلت کلام اس کی عادت ڈالنی ہوگی, بات یہاں سے بنے گی. یعنی جائز کام بھی جائز بات بھی کم کرو تو پھر قابو میں آنے زبان قابو میں آنے کا راستہ پیدا ہوگا. تو جب جائز کاموں سے اس کو روکو گے جائز باتوں سے تو پھر انشاءاللہ رستہ رستہ ایسا مرحلہ آ جائے گا کہ وہ ناجائز چیزوں سے تو بطری قاعدہ رک جائے. اسی کو کہتے ہیں مجاہدہ. حضرت محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, حضرت محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے اور بڑے ہر فن مولا, ہر علم و فن کے ماہر تھے, ہر علم و فن, یہاں تک کہ یہ کبھی بچپن میں گانا بجانا بھی سیکھا. تو حضرت والد صاحب جالب سے میں نے سنا, وہ حضرت میرے دادا حضرت محمد یقین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت جا رہے تھے تو کہیں سے آواز آ رہی تھی گانے کی, کسی کے قبلی والی کر رہا تھا پرنجا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ سر سے بھٹک گیا, یعنی اس نے اپنا جو سر ہوتا ہے گانے کا ہوتا ہوگا طریقہ, تو اس سے یہ بھٹک گیا. پھر تھوڑی دیر فرمایا کہ اب ٹھیک کر رہا ہے, ٹھیک کر لیا. تو مطلب یہ کہ اس قسم کے سارے وادیوں سے گزرے ہوئے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ساری خدمت قرآن و حدیث کی لینی تھی, لیکن گزر کے آئے تھے سب سے. تو ہر فن مولا تھے, اللہ تعالیٰ نے ہر فن میں طاق بنایا تھا, حساب میں, ریاضی میں, ہر چیز میں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ مجاہدہ کیا ہوتا ہے, یہ جو صوفیاء کرام مجاہدہ کراتے ہیں, مثلا یہی کہ تقلیل کلام, بات کم کرنا, تقلیل طعام, کھانا کم کھانا, اور بعض اوقات جو مباح جائز کام ہوتے ہیں ان کو بھی روک دیتے ہیں. جیسے تقلیل کلام میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی جائز باتیں بھی کم کرو. تو کیوں, شریعت نے تو کوئی پابندی لگائی نہیں, کوئی گناہ تو آیا نہیں, پھر کیوں روکتے ہیں؟ تو حضرت نے سامنے کتاب دی تو فرمایا کہ دیکھو یہ اس کا میں ورق اس طرح کونا اس طرح موڑ دیا کتاب کا, کہا اس کو سیدھا کرو. اب جتنا سیدھا کرو نہیں ہوتا, تو کہا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دوسری طرف اس کو موڑ دو. اس طرح موڑ دو گے تب سیدھا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ہمارا جو نفس ہے یہ گناہوں کی طرف مڑا ہوا ہے, اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو, صرف سیدھا ہی کرنا, گناہوں سے سیدھا کرنا چاہو تو ہوگا نہیں. جیسے کہ یہ ورق مڑ گیا تو سیدھا نہیں ہوتا, اس کو مخالف طرف موڑنا ہوگا, مخالف سمجھے موڑنا ہوگا. مخالف سمجھے کیا, کہ کیوں جائز کام بھی روک. جب جائز کام روکے گا تو بالآخر وہ سیدھا ہو جائے گا اور اپنے مرکز پر آ جائے گا. یہ ہے مجاہدہ, یہ مجاہدہ ہے. اور اس کی اصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو, بھائی بولنا کوئی گناہ تو نہیں, اگر کوئی جائز بات بولے آدمی تو کوئی گناہ تو نہیں. لیکن اس لیے فرمایا کہ عادت پڑی ہوئی ہے اس زبان کو بے مہار رہنے کی, بے لگام رہنے کی، اور یہ کسی قابو میں نہیں آ رہی. تو اس کو قابو میں کرنے کے لیے شروع میں یہ کرنا پڑے گا کہ کم بولو. جب کم بولو گے کم بولو گے عادت یہ زبردستی کرو گے زبان کو، تو دل چاہ رہا بولنے کو مگر روک لیا. تو آخر کار انشاءاللہ وہ مرحلہ آ جائے گا کہ پھر یہ قابو میں آ جائے گی، قابو میں آ جائے گی. پھر جو بولو گے تو انشاءاللہ وہ بول بھی تمہارے لیے نیکی کا سبب ہوگا، کیونکہ پھر ایسی بات بولو گے جو نہ صرف جائز ہوگی بلکہ کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا، کوئی ایسا کلمہ کہہ دینا جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، کوئی ایسا کلمہ کہہ دینا جس سے اس کا دکھ دور ہو جائے، کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دینا، یہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. حدیث میں فرمایا کہ من عزا سکلا کسی ابردن فل جنت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کسی عورت کا بچہ مر گیا ہو تم اس کے تسلی کے کلمات کہہ دو اس کے سامنے، تو کسی ابردن فل جنت، جنت کے اندر اس کو بڑی عالیشان چادریں انعام کی پہنائی جائیں گی. عیادت کسی کی کر دی مریض کی، اسے کہہ دو بھائی اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں جلدی صحت عطا فرما دے، عیادت کر دو، 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کر اس کے اوپر. پھر یہ زبان جو ہے وہ صحیح مصرف پر خرچ ہوتی ہے، صحیح مصرف پر خرچ ہوگی تو وہ تمہیں جنت میں لے جائے گی، وہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہموار کرے گی، گناہوں سے بچائے گی، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گی. لیکن راستہ یہی ہے کہ اس کے اوپر زبردستی کر کے اس کو اپنے قابو میں کرو. اور سارا کھیل جو ہے نا بھائی، یہ دین کا سارا معاملہ اپنے آپ کو قابو کرنے کا ہے، کہ خواہشات نفس کی جو خواہشات ہیں وہ لے جانا چاہتی ہیں پتہ نہیں کہاں، کس مہلکے میں، کس جگہ برباد کر کے چھوڑنا چاہتی ہیں. ان کو کسی طرح قابو کرو، ان کو لگام ڈالو. اور اسے لگام ڈالنے کا نام تقویٰ ہے، کہ یہ کھٹک دل میں پیدا ہو جائے. اور بھائی اس کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، ذکر کے ذریعے، فکر کے ذریعے، شکر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استحضار کے ذریعے. یہ جو خیالات کی رو چل رہی ہے دماغ کے اوپر، کوئی وقت انسان کا خیالات سے خالی نہیں ہے، کوئی وقت جس میں کوئی خیال نہ آ رہا ہو، خیالات چل رہے ہیں مسلسل. ایک وہ خیالات کی رو جو ہے وہ لے جا رہی ہے دنیا کی طرف، دنیا کے لذائذ کی طرف، دنیا کے فوائد کی طرف، اپنے نفس کے خواہشات کی طرف. اس کا رخ ذرا سا موڑ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف کرو، کیا کیا نعمتیں اس کے مجھے دے رکھی، اس کو سوچا کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. کہ چاروں طرف جو بکھری ہوئی دنیا ہے، ایک تو راستہ یہ ہے کہ اس کے لذت لیتے رہو اس کو، بس ایک یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں پیدا فرمائی، جس طرح آسمان پیدا فرمایا، کس طرح سورج پیدا فرمایا، کس طرح اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، کس طرح چاند ہے، یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض. اور خود اپنے اندر میری آنکھیں ہیں، میری بینائی ہے، میرا چہرہ ہے، میرے ہاتھ پاؤں ہیں، میری طاقتیں ہیں، ان کے اوپر غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو. جب خیالات کی رو اس طرف چلے گی تو جو کوئی واقعہ بھی سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا. ابھی آپ فرض کرو نکلے کہیں باہر جانے کے لیے اور سواری کی تلاش ہے، سواری مل اچانک مل گئی, اب تو بے فکری میں وہی مل گئی, چلو بیٹھو چلو. لیکن اس سے دماغ میں ایک خیال آیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سواری بھیجی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ سواری عطا فرمائی, یہ خیال آیا. پہلے میرے جذبہ بڑا اچھا ہوا, چلو ویسے چل دیا. لیکن جب خیالات کے رو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف موڑ دیا, تو اب ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استظہار ہوگا. راستہ بند تھا, کھل گیا, اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے کھول دیا. گھر میں جا رہے تھے, داخل ہوتے اچھا سب لوگوں کو ہنستا کھیل کا پایا, بچوں کو یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ یہ آپ نے منظر دکھایا. ہر قدم پر جب خیالات کی رو وہ ادھر سے مڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کا موڑ لے, تو قدم قدم پر اللہ نظر آئے گا, قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ملے گا, ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی نظر آئے گی. وہ کس شاعر نے کہا کہ وہ کہاں کا راہ رو ہے اسے کیا ملے گی منزل, وہ کہاں کا راہ رو ہے اسے کیا ملے گی منزل, جسے ہر قدم پہ ہر شو تو ہی تو نظر نہ آئے, جسے ہر قدم پہ ہر شو تو ہی تو نظر نہ آئے. حقیقت ہے جب خیالات کے رو ادھر سے مڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے, تو واقعہ یہی ہے کہ اس کے سوا کچھ نظر نہیں, وہ کچھ سوا. یہ جو لاگت الوجود کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان کی فلسفیانہ باتیں الگ ہیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ جب نگاہ حقیقت شناس ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جگہ نظر نہیں آتا, ہر جگہ وہی وہ نظر آتا ہے. جب مہر نمایاں ہوا, حضرت مجید ساگر تعالیٰ فرماتے ہیں, جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. جب سورج نکلتا ہے مہر نمایاں, مہر سورج کو کہتے ہیں, جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب خیالات کے رو کو ادھر سے ادھر منتقل فرما دیتے ہیں تو ہر قدم پر جلوہ انہیں کا نظر آتا ہے. یہ موسم اچھا ہوا لگ رہا ہے, یہ جو روشنی نظر آ رہی ہے, یہ راحت جو نصیب ہو رہی ہے, یہ جو دوست احباب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گھر والے جو جس کے دل خوش ہو رہا ہے, سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. اور یہ ہے جو خیالات کے روح کو موڑنے کے نتیجے میں پھر انسان کے دل میں یہ کھٹک پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی کام پھر اس کی مرضی کے خلاف, قدم قدم پر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے. اسی کھٹک کا نام تقویٰ ہے, اور یہی انسان کی اس دنیا میں معراج ہے. جب یہ کھٹک پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ من انشاءاللہ منزل تک پہنچ رہا ہے. وافل باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اس کو کوشش کر کے بھی رو کو اپنے موڑے, دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمارے خیالات, ہماری افکار, ہماری سوچ, اس کا رخ اپنے طرف موڑ دیجیے. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی. اللہ میرے دل کے خیالات وسوسوں کو, وسوسے سارے کے سارے ایسے بن جائیں آپ کی خشیت کے خیالات, آپ کی خشیت کے خیالات. اور اللہ وسوسے کرتا ہے خشیت کا ذکر رکھتا, آپ کی یاد کے خیالات, آپ کی یاد کے خیالات کہ آپ نے اس کائنات میں کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے میسر فرما رکھی ہیں, آپ کیسے خالق ہیں, خالق ہیں، کیسے مالک بے نیاز ہیں، کیسے رحیم و کریم ہیں، یہ خیالات آتے ہیں. اللهم اجعل ثابت قلبی خشیتک و ذکر وجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی، اور میرا قصد ارادہ، میری خواہشیں سب آپ کی محبوب کاموں کے لیے ہوں، یعنی ان کاموں کے لیے ہوں. خواہش دل میں پیدا ہوں کس کام کی؟ جو آپ کو محبوب. خواہش پیدا ہو اس کام کی جس سے آپ راضی ہوں. وجعل ہمتی ہوایا فیما تحب و ترضی، تو یہ دعا مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جو دعا انسان بندہ مانگتا ہے اور اپنی طرف سے کوشش بھی کرتا ہے کہ میرے خیالات کے رو اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما ہی دیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. وہ تو مانگنے والا چاہیے اور چلنے والا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں ایک قدم چلو میں تمہارے بازو پھیلا کے تمہیں لے لوں گا، ایک طرف میری طرف چل تو بازو پھیلا کے تمہیں لے لوں گا. تو لیکن چلنے والا تو ہو، وہ اس کی طرف روانہ تو ہو، کچھ تو کرے، تھوڑی سی ہمت باندھے تو پھر مانگے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاں دینے میں سے کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ پہنچا دیں گے، منزل تک پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. يا الله اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. کہ اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. کہ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانی کو رفع فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه. www.deeninislam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید تعالیٰ کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی کے پروگرام شامل ہیں. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا مرتضی مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف تکھر صاحب مرتضی کی ہفتہ وار اسلامی مدارس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں.
اسی طرح آپ کے مسائل اور مباحث یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔